نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، صدق الله العظيم. أما بعد، في كل جسد مضغة اذا صلحت صلح كل اذا فسدت فسد كل الا وهي القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بعد، عزیز دوستو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اللہ رب العزت بااختیار ہے، فاعل حقیقی ہیں، قادر مطلق ہیں. چاہتے شجر بنا دیتے، حجر بنا دیتے، چرند بنا دیتے، پرند بنا دیتے، کوئی بھی مخلوق بنا دیتے، اللہ رب العزت قدرت کاملہ حاصل تھی. یہ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہمیں انسان بنانے کا فیصلہ فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا. اور دوسرا بڑا احسان اللہ رب العزت یہ فرمایا کہ انسان کی کامیابی کے لیے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت جو میزان عمل عطا فرمایا ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا پورا ضابطہ حیات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق بنا کر مبعوث فرمایا کہ وہ تمام قرآن احکام کی چلتی پھرتی تصویر تھے، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اب قرآن کریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا، اور اس میں تمام احکام، ہر چیزیں اللہ نے واضح فرما دی ہیں. اور یہ ایمان کی حلاوت، یہ اسلام کی دولت ہم اپنی کسی کوشش سے حاصل کر کے نہیں آئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام ہوا کہ بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی دوڑ دھوپ کے، ہمیں اللہ رب العزت نے انگوڑے میں یہ دولت نصیب فرما دی. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان ماحول میں پیدا ہوئے، اور پھر روزگار کا سلسلہ بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ملکوں میں عطا فرمایا، جس پہ جتنا اس کا شکر ادا کریں اور جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے. اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جو ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائی ہیں، انسان بننا، اشرف المخلوقات بننا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قدر و منزلت کو وہی شخص پا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ قول فیصل فرما چکے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام. اب اس پہ لوگ اعتراض کریں، ان کو اچھا لگے، برا لگے، نہ لگے، اس سے کوئی ہمیں غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی پہچان اسلام کو بتایا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فلاح اور ہدایت دیں گے، اور جو اس پہ عمل کرنا نہیں چاہے گا اس کو گمراہ فرما دیں گے. اور یہ فیصلہ بھی اللہ کے اپنے ہاتھ میں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اب اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، کیونکہ اس کا احسان عظیم ہے، اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. اب ایک تیسری چیز جس کے لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اتنی بڑی نعمت کو بچایا کیسے جائے، کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کو شیطان چرانے کے درپے ہے اور ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکانے کے درپے ہے. اب یہ ایمان ہم بچائیں گے تبھی ہم انسان بننے کا حق ادا کر سکیں گے، اور تبھی ہم ایمان والا ہونے کا حق ادا کر سکیں گے. اب اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دکھا ہمیں راستہ سیدھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تا قیامت چلتی رہیں گی، یعنی ہمارے درمیان ایسے اللہ رب العزت کے نیک بندے، انعام یافتہ بندے آتے رہیں گے. حالانکہ اب نبوت کا سلسلہ موقوف ہو چکا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عہد مقرر تھا، اس میں وہ آ چکے. اسی طرح جو قرون اولا تھا اس کے بھی تین عہد تھے، وہ بھی صدیاں گزار کے اپنی جا چکے. اب ان عہد کے لوگ دوبارہ ہم میں نہیں آ سکتے، لیکن ہر عہد کے اندر اللہ رب العزت ایسے نیک اور مقرب لوگوں کو ہمارے درمیان یقیناً رکھیں گے تاکہ ہم ہدایت پانے کے لیے اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ان کے ساتھ جوڑ پیدا کر سکیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت جب قرآن شریف میں فرماتے ہیں تو یہی تاکید فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہنا. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ والحقنا مع الصالحین، کہ اللہ رب العزت میرا الحاق فرما دے صالحین کے ساتھ. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، المرء ما من حب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب اس کا فیصلہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صحبت کس کی اختیار کر لی. ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں گے تو صالح ہو جائیں گے، اور اگر طالحین کی صحبت اختیار کریں گے طالح ہو جائیں گے. سچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم میں سچ آہستہ آہستہ آنے لگے گا، اور دروغ گوؤں کی نسبت اختیار کریں گے تو دروغ گوئی کی وصف ہمارے اندر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا. اور صحبت صالحہ صالح کنت، صحبت طالحہ طالح کنت، اور یہ آدمی کی پہچان ہوتا ہے. انگریزی میں بھی یہ مقولہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ انگریزی دان ہیں، اے مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس، کہ آدمی پہچانا جاتا ہے اس صحبت سے جس میں وہ رہتا ہے. اور یہ مجالس اس کی بہت قیمتی اور اہم ہوتی ہیں. ایک ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ملازمت کرنی ہے، کالج اسکول میں پڑھنا ہے، وہاں ہمارا کوئی عبور نہیں ہے چیزوں کے اوپر. لیکن جہاں ہمارا اپنا اختیار ہو اپنے اوقات کے اندر، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مصاحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جو فطرتاً صالح ہیں. وہ کم از کم ہمیں جو پہچان دیں وہ اچھے لوگوں کی دیں، اور یہ ہر جگہ ہر وقت کی ممکن ہے، کیونکہ اچھے لوگوں سے اللہ رب العزت نے دنیا خالی نہیں کی، بشرطے کہ یہ فکر ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی طلب ہے. اب جیسا کہ کل آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اور اس سے میں نے بتایا تھا کہ استخراج یہ کیا جاتا ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. سورہ آل عمران کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اب میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. یہ آخری سے پہلی آیت ہے، جسے انگریزی میں سیکنڈ لاسٹ کہہ سکتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت امر کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، یہاں پہ کوئی اختیاری صیغہ نہیں استعمال کر رہے، یہ کام کر لو تو یہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، کوئی ایسا اس میں آپشن نہیں دیا گیا یا اختیار نہیں دیا گیا. وَذْكُرْ رَبَّكَ، کہ اپنے رب کو یاد کرو. اب یہ دیکھیں، جب امر کا صیغہ ہے اور نازل یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کے مکلف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخاطب ہیں، اور ان کے وساطت سے تمام جو مومنین ہیں قیام قیامت تک مخاطب ہیں. فی نفسک، اپنے جی ہی جی میں اللہ کو یاد کرو. تضرعاً وخیفتاً، تضرع کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. اب تضرع کیا کیفیت ہے؟ کہ اس میں آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، بدون الجہر، کہ اس میں آواز بھی نہ ہو. اب جو لوگ اس بات کی دلیل لیتے ہیں کہ تسبیحات بھی تو ذکر ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، قرآن کریم کا پڑھنا بذات خود ذکر، نماز کا پڑھنا ذکر، اور تسبیحات کا کرنا ذکر، یہ سارے کے سارے اذکار اپنی جگہ برحق ہے. لیکن اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جس ذکر کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، ہم اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اولا اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اس نے آپ کے کسی لمحے کو زندگی کے خالی نہیں جانے دینا. اب اس کے لیے یہ طریقہ کہاں دیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دی کہ اس میں جی جی میں آدمی اللہ کو یاد کرے، اور اس کے بعد تضرع کے ساتھ یاد کرے، عاجزی کے ساتھ یاد کرے، اور آواز کی پستی بھی ہو اس میں آواز ہو ہی نہیں، دون الجہر، اس میں جہر نہ ہو. اور پھر ساتھ ہی میزان بتا دیے کہ کیسے ہو، بالغدوی والا ساتھ، کہ صبح بھی ہو اور شام بھی ہو. جیسے کل میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت مبارکہ تلاوت کر کے بتایا تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بالغدوی والا ساتھ فرمایا. اور قرآن کریم میں 200 کے قریب مقامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ذکر کے لیے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. اور اس میں جو یہ طریقہ ہے سلاسل جو ہیں جس طرح ابھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے مختلف ہیں, چار سلاسل ہیں. یہ اصل میں سلاسل جنہیں ہم کہتے ہیں یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. وہ چیز جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ مبارک سے حاصل ہو جاتی تھی یا صحبت میں ایک لہجہ خرچ کرنے سے حاصل ہو جاتی تھی, وہ چیز جو ہے اس کی طلب ہے ہمیں کہ ہمارا دل بھی اللہ کے نام پہ اسی طرح دھڑکنا شروع کر دے. اب جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس طرح سے آفتاب غروب ہو گیا, تو پھر صحابہ کرام رم جو ہے وہ ان کی ستاروں کی مانند تھے, جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے یا صحابہ کا نجوم اقتدیتم اقتدیتم, کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, اگر ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ صحابہ کے دور میں یہ چیز کسی نہ کسی طرح میسر آتی رہی, پھر تابعین کے دور میں یہ چیز کم ہونا شروع ہوئی, معدوم ہونا شروع ہوئی, قلوب اتنے نظیف نہ رہے, اتنے شفاف نہ رہے, تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اب اس پہ کسی محنت کی ضرورت ہے, اور اس محنت کے لیے اس دل سے دلیل لی گئی جو حدیث مبارکہ کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ کل شے ان سقالہ سقالۃ القلوب ذکر اللہ, کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہے, ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دوسری چیز چمکاتی ہے, اور دلوں کو چمکانے والا ذکر الہی ہے. اور یہی اللہ رب سورہ رعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں نہیں. اب اس کے بعد جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دور تھا تابعین کا, تبا تابعین کا, جن میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر بزرگوں میں سے ہیں, انہوں نے اس محنت کا اس وقت آغاز کیا. پھر یہ ہر دور کے اندر اس کی وقت کے مطابق طریقے میں تبدیلی آتی چلی گئی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حج جو کیا جاتا تھا, عمرہ کیا جاتا تھا, جو اسفار دینی شعائر کے لیے کیے جاتے تھے ہمارے مسلم, وہ سب کے سب یا تو پیدل ہوتے تھے یا سواری کے جو اسباب تھے گھوڑے تھے گدھے تھے اونٹ تھے, اور زیادہ تر لوگوں کا اس وقت پیدل چلنے کا رواج تھا. اب جس طرح وقت نے ترقی کی, آپ نے دیکھا کہ بحری جہاز آ گئے. جب بحری جہاز بھی اس حد تک, میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنی ترقی کے باوجود اس حد تک پہنچے تھے کہ سن 38 میں میری اپنی نانی جان گئیں تو انہیں 2.5 مہینے لگے تھے بمبئی سے جدہ پہنچنے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحری جہاز کتنے بہتر ہو چکے ہیں کہ 10 دن میں آپ کو پہنچا دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ہوائی جہاز میسر آ جائے, اس کے بعد اس طرح کو اور چیزیں میسر آ جائیں, جس طرح وہاں پہ آپ کو برق رفتار گاڑیاں بسیں اور کاریں اللہ رب العزت عطا فرما دی. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ذرائع میں, اگر تو آپ اس ذریعے کو استعمال کرتے ہیں کسی غیر اخلاقی محفل میں جانے کے لیے یا کسی بے دینی کی محفل میں جانے کے لیے, تو پھر وہی ذریعہ ہوگا, لیکن وہ حرام کام کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا تو حرام ہو جائے گا. اب وہی ذریعہ ہوگا, اس سے آپ مسجد جا رہے ہیں, بیت اللہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, وہی ذریعہ محدود ہو جائے گا. اب ذریعے کا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ مقصد کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے تقریباً 500-600 سال پہلے یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے, اس کے جو مشائق ہیں انہوں نے اس پہ غور کیا, تدبر کیا کہ یہ ضربات جو ہے سانس کے ذریعے جو ہم لگائیں گے اس سے اس دل کی یہ کیفیت کا بننا ممکن ہے. اور پھر یہ برسوں کا عمل ہے جس سے اب یہ دائمی طور پہ جو ہے وہ آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دائمی طور پہ اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا سانس تربیت پا جائے کہ یہ اللہ کے نام پہ جائے اور واپس آئے. اب اس کے لیے یہ آپ کو تحقیق اور تصدیق کرنی ہے کہ کیا میرا قلب نظیف ہو چکا ہے. اب اس کا فیصلہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کسی بھی کام کو پرکھنا چاہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کو پھل جب تک چکھ نہ لے اس وقت تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی لذت ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کھانا پسند کرتے ہیں, آم ہم نے اس کو کاٹا اور اس کے بعد تھوڑا سا کھایا اچھا لگا تو ہم نے اس کی اور کاشیں کھا لی یا اور آم کھا لیے. اسی طرح خربوزے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی لذت کا معیار محدود ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں, صرف زبان محسوس کرتی ہے اس کی لذت. لیکن یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس کی لذت جو ہے ہمارا ہر ہر عضو, ہر ہر جوڑ, ہر ہر قطرہ لہو کا اور ہر روح محسوس کرتا ہے اس کی, اس کو ہمیں ادراک ہو یا نہ ہو. اسی طرح ہمارے ماحول پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہر شے جو اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کے علاوہ تخلیق کی ہے وہ مکلف ہے اللہ کو یاد کرنے کی. وہ ہر وقت ہر لحظہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, تمام مخلوقات, اس میں شجر وجر ہوں, چرند پرند ہوں, ستارے ہوں, جامد چیزیں ہوں, غیر جامد ہوں, روح والی ہوں, روح کے بغیر ہوں, کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی روح ہے. ہر پتے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی روح رکھی ہے جس سے وہ اس کلام سے اللہ رب العزت واقف ہیں کہ اس کا کلام کیا ہے. لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے, اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری ہم زبان ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ وہ چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہیں. تو اس فکر میں بھی آدمی غلط نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہے ذکر کرنے والا کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی وہ تمام مخلوقات آپ کے ساتھ ذکر میں شریک ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر شے اللہ کو یاد کرتی ہے ما سوائے ان دو کے, کہ ان دو کو اختیار دے دیا ہے کہ یاد کرو گے تو انعام پاؤ گے اور بھول جاؤ گے تو سزا پاؤ گے, درمیان کا کوئی راستہ نہیں. فذکرونی اذکرکم, یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے جس کا اللہ رب العزت نے نقد انعام عطا فرمایا کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اور جب یہ نعمت مل جائے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس وقت کا بادشاہ جو یہاں پہ ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی محفل میں ہمیں یاد کر رہا ہے, تو ہم کتنی خوشی محسوس کریں گے کہ ہم سلطان کی یادداشت میں موجود ہیں یا سلطان کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے. تو جو احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, احسن الخالقین ہے, جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے اور ہمارے پیار کا سب سے زیادہ مستحق ہے, اس کے بارے میں ہمیں جب یقین ہو, اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہو کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں, اس سے بڑا انعام کوئی اور ہو سکتا ہے؟ باقی تو انعامات وہ ہیں جو کہ بعد میں ملنے والے ہیں, جن کے بارے میں وعدہ ہے. کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نقد انعام ارشاد نہیں فرمایا جو اللہ نے اپنے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں ساتھ ہی تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہتر محفل میں یاد فرماتے ہیں جو جس محفل میں ہم بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہیں, اور اس میں ساتھ ہی متنبہ بھی کر دیا کہ جب یہ چیز مل جائے تو اس میں اتراؤ نہیں یا اپنے آپ کے احساس تخواخل کا شکار نہ ہو, بلکہ عز اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے, توفیق ہی سے ممکن ہوا کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا. ولا تکفرون, اور پھر انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب دوسرا کیا ہے, ایک آدمی ذکر کرے گا کہ ذکر نہیں کرے؟ اسی لیے ذکر جو ہے یہ فرض عین ہے. اب جب فرض عین ہے, اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا, ہمارے مشائخ کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ سے مختلف چیز ہے. تبلیغ کے بارے میں اگر آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, وہ ظاہری اعمال ہے اور وہ ظاہر اور بیان ہے سب کے سامنے. اب اس نے اس کے آپ کے ساتھ چل پڑا, ٹھیک ہے, نہیں چلا تو کسی وجہ سے فرض کفایا سے رہ گیا. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ یہ کام کریں, اب اس نے اس میں کسی قسم کے اکراہ کا اظہار کیا تو اس نے فرض عین کا انکار کیا. تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب تک کسی کے ذہن میں اس کام کی عظمت نہ ہو, جب تک کہ دل کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ یہ کام اتنا برتر ہے, اس کے سامنے اس کام کو پیش کیا جائے. کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں تو پیش کرنے میں کوئی ہو سکتا ہے کمی کمزوری ہو جائے, ہم انسان ہیں, ہمارے بتانے میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نام جس کا ہے وہ تو عظیم تھا, اس کے عظیم ہونے میں, اس کے بڑا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی طرح جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے آیت مبارکہ کے ساتھ, وہ یہی عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک لوتھڑا گوشت کا ایسا بنایا ہے, فی کلی جسد مزغہ, پورے جسم ہے اس کے, ہر جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے گوشت کا کہ اذا صلحت صلح کلو، کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو ہر چیز کی اصلاح ہو گئی، اذا فسدت فسد کلو، اور اگر اس کے اندر فساد برپا ہو گیا تو ہر چیز کے اندر فساد برپا ہو گیا. اب اس کو، اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں آگے کیا فرمایا، الا وہی القلب، کہ خوب غور سے سنو وہ قلب. اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس روز یعنی معاشر کے روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو لے کے آیا اللہ کے پاس قلب سلیم. اور سلامتی والا قلب بنتا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے. اب یہ مختلف طریقے جو اختیار کرتے ہیں مختلف مشائخ، چار سلاسل ہیں، چار مختلف طریقے ہیں، کوئی جاہلی طریقے سے، کوئی مخفی طریقے سے، اب کس کا طریقہ مؤثر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ مؤثر ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح چار فقہا ہے اس میں وہ ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف اس چیز پہ تو نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ اختلاف تو اس چیز پہ کہ فضیلت کس میں زیادہ ہے، اس لحاظ سے ہم اس میں فضیلت زیادہ سمجھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ذکر خفی کو غیر ذکر خفی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے، اور مراقبہ جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھری ہوئی ہے، ہم فضائل اعمال میں پڑھ سکتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے، اس میں تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں 60 سال، ایک میں 70 سال، ایک میں 80 سال سے زیادہ عبادت کا آدمی کو اجر ملتا ہے ایک گھڑی کے مراقبے سے، اور ایک گھڑی جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ کے برابر ہوتی ہے. تو یہ تدبر تو آدمی تب کرے گا جب دل پر سے سیاہی چھٹنا شروع ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے ایک دبا لگ جاتا ہے، دو کرتا ہے دو لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اس کی سیاہی کو دھونے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ یہ شفاف ہو جائے. جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا دل شفاف ہو گیا تو پھر یہ اتنے زور سے ضربات نہیں بھی لگائے گا تو مراقبے سے اس کا کام چل سکتا. لیکن جب تک، اب اس کا یقین اس زندگی میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس زمانے سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے. میں نے جو اپنی ملازمت کی ہے زیادہ تر، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ صحرائی علاقوں میں کی ہے جہاں نہ عورت کا وجود ہے، نہ جب بازاروں کا وجود ہے، نہ آپ کی لوگوں کے ساتھ زیادہ آمیزش ہے، لیکن اس کے باوجود دل جو ہے کیا وہ اس برائی سے خالی ہے؟ یہ اس عہد میں تو سمجھنا بہت آسان ہے. جو بھی برائی جس معاشرے کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اپنی ایک ظلمت ہے جو دل کے اوپر مرتب ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہ گرد و غبار ہوگی، آپ گھر کے بے شک اندر بیٹھے ہو، باہر اگر طوفان باد و بارہ ہے تو اس کے اثرات بھی اندر آئیں گے، اگر گرد و غبار ہے تو اس کے اثرات بھی اندر آئیں گے. اسی طرح جو زمانے کے اندر ظلمتیں ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، اب اس نے سیٹلائٹ نے اور یہ جو آپ کی جدید ایجادات آئی ہیں، انہوں نے چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا کہ ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جسے موبائل کہتے ہیں، پہلے لیپ ٹاپ ہے، یہ آپ کے پی سی وغیرہ ہے، یہ کہاں سے چیزوں کو لے رہے ہیں. فضا کے اندر وہ لہریں موجود ہیں جن میں یہ پہلے اچھا بھی مواد ہے اور برا بھی مواد ہے، فحش مواد بھی ہے اور اخلاقی مواد بھی ہے، دونوں اس فضا کے اندر. اسی طرح اس فضا میں نورانی چیزیں بھی ہیں اور ظلمت والی چیزیں بھی ہیں. اب یہ دل اخذ تو دونوں چیزوں کو کر رہا ہے نا، اس کے اثرات دونوں پہ پڑ رہے ہیں. تو اب ظلمت کا اثر جب دل لیتا ہے وہ اس وقت لیتا ہے جس وقت یہ غافل ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان اپنی ایک سونڈ رکھ کے بیٹھا ہے دل کے اوپر، جس طرح ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ غافل ہے وہ اپنا ڈنگ اندر داخل کر دیتا ہے، اور جس وقت دیکھتا ہے کہ ذاکر ہے تو دور بھاگ جاتا ہے. تو اب کون سا ایسا طریقہ ہو، کون سا ایسا نسخہ ہو کہ آدمی ہر گھڑی میں ہر لحظہ میں اللہ رب العزت سے متعلق ہو جائے اور شیطان کے اس ہتھیار سے محفوظ ہو جائے، اور وہ جو ہے اس واحد اور واحد ذکر اللہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں یہ انعامات بتا رہے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو فائدہ کیا ہے، وہاں وعید بھی ساتھ ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، کہ جس نے اعراض کیا، جس نے گریز کیا میری یاد سے، اس کی معیشت ہم اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اور معاشر میں اندھا اٹھائیں گے. اب معیشت تنگ اس کو نہیں کہتے کہ ہم دولت کی ریل پیل میں ہیں، معیشت تنگ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی لاکھوں میں کھیل رہا ہے حوث ختم نہیں ہو رہا. ایک ہے تو اس کو دو چاہیے، دو ہے تو اس کو چار چاہیے، کروڑ ہے تو اس کو ارب چاہیے. وہ اس کی ایک ایسی دوڑ دھوپ ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے. اب یہ اس کی معیشت اصل میں تنگ ہو چکی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے، ہم نے تو اپنے والدین کو دیکھا، انہوں نے اپنے والدین کا بیان کیا کہ ان کے پاس بہت کم تھا، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے دل کی جو فرق دی تھی اس سے ہم بہت دور ہیں کہ اس تھوڑے پہ راضی ہو گئے. جو تھوڑا اللہ تعالیٰ دے رہا تھا انہیں اس پہ وہ راضی تھے. اب اس تھوڑے پہ راضی آدمی تب ہوتا ہے جب معیشت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ ادا کر دیتے، اس تھوڑے کو کافی کر دیتے، اس پہ برکت ڈال دیتے. مہمان نوازی تو دولت کی فراوانی سے نہیں ہوتی، دل کی فیاضی کا دولت کی فراوانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے، کہ جو اس نے عطا کیا ہے اس پہ آدمی راضی ہو جائے تو پھر اس تھوڑے میں، اس دال میں اور اس جو تھوڑا بہت آپ سبزی کھائیں گے اس میں بھی اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھیں گے. اس کے مقابلے میں آپ انواع اقسام کی ڈشیں رکھ لیں گے، کھانے رکھ لیں گے، لیکن دل کو وہ فرحت اور آسودگی میسر نہیں ہوگی. اور یہ تو ہے دنیا کے اندر، ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمارے جتنے کولیگز ہیں ان میں سے اگر کم از کم بھی کہیں تو کسی وقت میں بھی ہمارا کوئی کولیگ کروڑ پتی سے تو کم نہیں تھا. لیکن جب دیکھیں ایک میرج ہال ہے تو میں دوسرا کھول لوں، اگر میں نے ایک مکان بنایا تو میں دوسرا کرائے پہ دینے کے لیے بنا لوں، ایک فیکٹری لگائی ہے تو میں دوسری لگا لوں. کسی ایک بندے کو میں نے یہ نہیں سنا کہ میرے پاس اب کافی ہے، مجھے اب کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ سوچ کا زاویہ ہی نہیں ہے. اور اس عہد کا المیہ یہ بھی ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم اتنے دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں کہ آپ اس میں عمر کا بھی لحاظ دیں. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا آدمی باخدا ہوتا جاتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے. ایک جوانی کی عمر ہے، اس میں ایک دوڑ دھوپ ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن جس سے عمر ڈھلتی ہے وہ کشش پہلے ڈھلتی جاتی تھی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح آدمی بوڑھا ہو رہا ہے اس کا نفس اور جوان ہو رہا ہے، اس کو اور طلب ہو رہی ہے. پہلے وہ اپنی فکر میں غلطہ تھا تو اپنے بچوں کے فکروں میں غلطہ ہے، اب اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے جو سفینہ ہے وہ دہانے پہ آ لگا ہے، کنارے پہ آ لگا ہے، میں اپنی تیاری کیا کروں. جس طرح ہم نے پچھلے زمانے میں دیکھا جو آدمی ریٹائر ہو جاتا 60 سال کی عمر میں، اس کا تعلق یا مسجد سے ہوتا تھا یا مسلح سے ہوتا تھا، وہ اپنی اللہ اللہ کرنا پسند کرتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو کافی سمجھ لیتے تھے. لیکن اب ہم دیکھیں گے اپنے ہمارے جو کم عمر ہیں انہیں ابھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں یہ کاروبار کر لوں، یہ میں فلاں کو کاروبار کروا دوں، اور اس کاروبار کی کوئی فکر نہیں ہوگی جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ موت جو ہے وہ ہماری گھات میں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت کو اور زندگی کو تخلیق کیا ہے کہ اور پیدا کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون کیسے اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کے لیے یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے فرمایا ہے، جس سے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ سمجھا ہے کہ موت اللہ رب العزت نے پہلے طے کر دی ہر چیز کی. جس چیز کو بھی وجود بخشا ہے اس کا مرنا، اس کا فنا ہونا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. ہم آئے نہیں اس دنیا میں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر لیا ہے اس چیز کو کہ ہمیں کب لے کے یہاں سے جانا ہے، اور اس کا علم خالصتاً اپنے پاس رکھ لیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس مٹی میں مرے گا جا کے، اس کا کوئی علم نہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں، میرا وقت آ جائے، اسی جگہ پہ آ جائے. اب آپ کہتے رہے وہ عمانی نیشنل ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عمانی نیشنل بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کو کٹال سکتا ہے. اسی طرح یہاں سے کوئی بندہ گیا وہ بیرون ملک سے پاکستان میں، اس کا وقت آ جائے، وہاں پہ آپ اس کو دفنا دیں، کیونکہ جس مٹی میں پہنچتا ہے تو اصل تو نیشنل اس مٹی کا ہے نا، وہ کہ جس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا ہے اس کا فیصلہ اٹل ہے اور طے شدہ ہے. اور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اسرائیل علیہ السلام آ کے اگر ہمیں آج اور اب کہیں کہ بھئی آپ کا وقت آ گیا چلے، کہ نہیں جی میری تو عمر تھوڑی ہے یا میری عمر زیادہ ہے تو میں فلانا کام کر لوں، کیونکہ وہاں کو ہم سے مشورہ کرنے تو نہیں آئے، وہ تو ہمیں لے جانے کے لیے آئے. اور یہ چونکہ طے ہے یہ کسی نوجوان پہ آ جائے، کسی بچے پہ آ جائے، کسی بڑے پہ آ جائے، یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھے پہ آئے گی، یہ جوان پہ نہیں آئے گی. اور بوڑھے پہ بھی مانگ رہا ہوگا دعائیں. ہماری ایک عزیزہ عمر کی بہت اونچی اس میں درجے میں تھیں، 100 سے اوپر ہو چکی تھیں، مختلف عارض لاحق تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی کہ موت آ جائے، لیکن موت کا وقت تو اللہ کیا مقرر ہے. بلکہ بعض دفعہ وہ پریشان ہو کے کہتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھیج کے بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولے، کیونکہ یہ زندگی کی تولانی جو ہے اولاد کے لیے آزمائش ہوتی ہے. جب والدین کو عمر اللہ تعالیٰ زیادہ دے، ان کی خدمت کرنے کے جذبے کس طرح پست ہونے لگتے ہیں اولاد میں، یہ جو سامنے ہم دیکھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے. ان کی اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ یا تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لیں گے یا گنوا دیں گے. لیکن یہاں کمانے کے امکانات زیادہ ہیں اور کمانے کے کم ہیں. اب یہ ادراک ہمیں جب ہو جائے کہ ہم نے یا اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کی ہماری تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری کرنے کے لیے ہی ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم پردیس میں آئے ہیں، ہمیں روزگار سے کوئی منع نہیں کر رہا، ہمیں کاروبار سے کوئی منع نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، کیونکہ سرکار اس میں سب کام کر کے دکھائے. لیکن ان سب چیزوں کو اللہ کی رضا کے ماتحت کرنا ہے کہ ہم صبح کو اٹھیں تو تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیں اور شام کو تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیں، تاکہ ہمارا یہ سارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. آپ اپنے دل کے اندر، اپنی اس میں اٹھان کے اندر، اپنے برتاؤ کے اندر اس کے فرق کو محسوس کریں گے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک پھل ہے، اس کی لذت کا آپ کو پتہ چلتا ہے کھانے کے ساتھ، پھر آپ کو طلب اور ہوتی ہے. تو یہ وہ راستہ ہے کہ جب آپ اس پہ عمل شروع کرتے ہیں تو اس کی لذت سے رفتہ رفتہ آشنائی ہوتی ہے. جب دل آشنا ہوتا ہے اس سے، پھر اس کو اس کی قدر و قیمت کا، اس کی وقت کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے انعامات اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھے، لیکن نقد انعام کیا رکھا ہے؟ وہ اطمینان رکھا ہے. اطمینان وہ دولت ہے جو آپ اربوں روپے دے کے نہیں خرید سکتے. ایک آدمی سونے کے لیے جو مرضی سرمایہ خرچ لے نہیں سو سکتا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی آپ دیکھیں گے کہ وہ دہقان ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور وہ اینٹ کو بھی سرانہ بنا کے آرام سے سو رہا ہے. اب یہ ہے اطمینان. اب وہ اطمینان ہمارے پاس کب آئے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے عادی ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ہر سانس اس کا عطا کرتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی سانس لے رہا ہے وہ اس میں جو دم غافل وہ دم کافر. اس میں اگر ایک سانس بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دراصل انکار کا لمحہ ہوگا. اور یہی اللہ کو یہاں پہ ارشاد فرمایا بشکرولی ولا تکفرون. جو سانس اللہ کے نام پہ لے گا اس کا مطلب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جو سانس اللہ کے نام پہ نہیں لے رہا اس میں فوراً شیطان اپنا دخول کرتا ہے، اب وہ آپ کو انکار کے راستے پہ لے کے جائے گا. اب اس میں درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، یا تو فلاح ابدی سے آدمی ہمکنار ہوگا یا ابدی خسران سے ہمکنار ہوگا. امتحان میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یا تو ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، یہ جو درمیان کے سپلیمنٹری والے معاملات ہیں نا، وہ یہاں ہی ہیں، یہ آگے نہیں ہے. اس کے فیصلے یہیں پہ ہونے، اور ہم نے یہیں سے اپنی کامیابی کی بنیادیں رکھ کے جانی ہے، اور اسی پہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمانا ہے. اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کا نقطۂ آغاز ہمارا آخری سانس. اب یہ زندگی کتنی ہے یہ اللہ کے علم میں. اس سانس کی تربیت کرواتے ہیں ہمارے بزرگ، جیسا ہر استاد اپنے شاگرد کو تیار کرتا ہے، ہمارے اساتذہ ہم کو اس لیے تیار کرتے ہیں کہ ہمارا سانس اللہ کے نام پہ آنے جانے کا عادی ہوگا. تو آخری وقت کے بارے میں جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی انسانیت موت کے دروازے پر، اسی طرح بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، کہ جب آدمی پہ آخری وقت آ رہا ہوتا ہے زبان گنگ ہو جاتی، اس وقت کوئی بات کرنے کی ہوش نہیں ہوتی آدمی کو، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت ہوش بندی میں ہوتے ہیں. لیکن سانس تو کام کر رہا ہوتا ہے. جب تک سانس ہے اس وقت تک تو کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب اس کو مردہ نہیں کہہ سکتا. تو جو یہ سانس کا آنا جانا ہے، اسی کو اللہ کے نام وقف کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا آخری اعتبار کس چیز کا ہوگا جس پہ اس کا سانس ہوگا. اگر اس کا سانس اللہ کے نام پہ ہے تو اعتبار یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان نمال اعمال بالخاتم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اب اگر یہ خاتمہ اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے, اللہ کا نام لیتے ہوئے ہو رہا ہے, تو پھر اللہ سے یہی گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ بندے کو لے کے جا رہے ہیں. اور اگر اس کے برعکس ہے کہ اس کا سانس اللہ کے نام پہ نہیں چل رہا, تو پھر وہ یہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے امکانات کتنے معدوم ہیں. اور یہ جو اگلی منزل ہے اس سے, وہ قبر ہے. اب قبر کی منزل اسی سے چلے گی, کیونکہ جس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, جو مطمئن نفس ہے اس کو مخاطب کس طرح کیا جاتا ہے جب آخری وقت آتا ہے, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, کہ چل اپنے رب کی طرف, اللہ تعالیٰ تو تجھ سے راضی ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور دیکھیں عباد تو ہم سب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں اپنے بندے, جنہوں نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا. اور کل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جسم جو ہے اللہ رب العزت جو ظاہری ہمارا تخلیق کیا ہے, اس کا مادہ ظاہری چیزوں سے بنایا ہے جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے, اس لیے ہم زمینی چیزوں سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, چاہے وہ عہدے ہوں, چاہے وہ رتبے ہوں, کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت تخلیق ہی انہیں چیزوں سے کیا ہے, ہوا, مٹی, آگ, پانی, اور یہ پانچویں چیز اس میں نفس ہے, اور یہ کھینچتا ہے ہمیں برائیوں کی طرف, تو نفس امارہ ہے, اور ہم اسے جو کھینچ کے واپس لاتے ہیں نیکیوں کی طرف کوشش کرتے ہیں, یہ ابھی درمیان میں ہوتا ہے, تو نفس لوامہ ہے. اور اگر یہ برائی سے ہٹ کے نیکی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہے. اب نفس مطمئنہ ہے تو کامیابی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے, اور اگر نفس لوامہ ہے تو یقین نہیں ہے کہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا, اور اگر نفس امارہ ہے تو یہ سامنے لکھا ہوا پڑھ لیں کہ وہ ناکام. اسی کوشش میں ہمیں لگے رہنا ہے. اور اس کے اوپر جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے کہ جب اس جسم کو اللہ رب نے تخلیق کیا تو اس کے اندر روح نفخ کی جاتی ہے, اور یہ وہ تمام ارواح ہیں جن کو یوم الست میں اللہ رب نے اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا, الست بربکم, ان میں میں آپ سب شامل ہیں, اور ازل سے ابد تک کے تمام انسان شامل ہیں جن کو اللہ رب العزت اس اکٹھا روحوں کو کر کے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب. اب ہم میں سے کسی کو یہ سبق یاد کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ ہم اس روح پہ محنت کر نہیں رہے, ہم محنت کر رہے ہیں اس جسم پہ محنت کرتے ہیں, اس جسم کو کھلاتے ہیں, اس کو پلاتے ہیں, آسائشوں کا عادی بناتے ہیں, تو جسم کبھی ہوتا ہے, اور یہ جسم جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت روح منتبک کی ہے, وہ روح منتبک جو کی ہے یہ ملائکہ کا نفقہ ہے, ملائکہ خود نور سے بنے ہوئے ہیں اور ہلکے ہیں, تو ان کا نفقہ جو ہے وہ اس سے بھی ہلکا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے امر سے, وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا, اور بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کا علم دیا گیا ہے. اس لیے ہر آدمی کے پاس آپ کو روح کے خصائص نہیں پتہ چل سکتے جب تک کہ آپ کسی ایسے اللہ والوں کے تقرب میں نہ جائیں جو اس چیز سے آشنا ہے. اور یہ روح کے معاملات میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے یا اہل اللہ کا خاصہ نہیں ہے, ہندو اس پہ محنت کرتے ہیں, عیسائی اس پہ محنت کرتے ہیں, یہودی اس پہ محنت کرتے ہیں, یہ روحانیت سب کے یہاں ہی پائی جاتی ہے, لیکن ان کو انجام کار کیا ترقی ملتی ہے, وہ کہاں پہنچتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ان کو بہتر پتا ہوگا, لیکن روحانیت سفر ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے, یہ بدھ مت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے, اسی لیے وہ دھیان گیان کرتے ہیں, ان کے مراقبہ حال ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے اسلام میں وہ تصور ہے وہ ان تمام چیزوں سے مختلف ہے, اور اس میں جو ترقی ہے وہ بھی بالکل جدا کرنا ہے, وہ انسان کی سوچ سے وراء الوراء الوراء ہے. اب اس کے پانچ اجزاء ہیں, وہ ہے قلب, روح, سری, خفی, اخفا, جنہیں پانچ لطائف کہتے ہیں صوفیہ. یہ دراصل روح کے پانچ اجزاء ہیں, روح ان کا مرکب ہے اور اس جسم کے اوپر منطبق ہے. اب یہ جو چیز منطبق ہے جب اس سے جدا کی جائے گی, اسی کو ہم موت تو ظاہری لفظوں میں کہتے ہیں, لیکن یہ دراصل انتقال ہے ایک زندگی سے دوسری کی طرف, آپ منتقل ہو رہے ہیں, ینتقلوا الی رحمت, یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. قبر کے بارے میں صاحب سسم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کڑا ہے. تو ہم ہر لحظہ یا تو اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا رہے ہیں یا ہر لحظہ اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا رہے ہیں. اور اس کا آسان سا طریقہ ہے, بہت زیادہ دیر لگانے کی ضرورت نہیں, سونے سے پہلے آدمی ایک لحظے کا, ایک سیکنڈ کا صرف مراقبہ کر لے اور یہ سوچے کہ ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جائیں بلاوا لے کر کہ تمہارا بلاوا آ چکا ہے تو کیا میں تیار ہوں. اگر میں تیار ہوں تو پھر یہ کامیابی ہے, میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں. اگر میں تیار نہیں ہوں تو پھر اس کی تیاری کر لینی چاہیے. اس تیاری کے کرنے کی سوچ تبھی اجاگر ہوگی جب ہمیں روح کی فکر ہوگی, روح کا علم ہوگا کہ اس پہ محنت ہونی چاہیے. روح پہ محنت روحانی اعمال کے ذریعے ہوتی ہے. اب یہ روحانی اعمال جو ہے, یہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, غزے بسر ہے, معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ سارے کے سارے روحانی جو اعمال ہیں, یہ کوئی معمولی اعمال نہیں ہے, یہ روح کو تقویت دیتے ہیں. لیکن روح جو ترقی کرتی ہے وہ قلب پہ محنت سے ہی کرتی ہے. قلب پہ اسی طرح محنت کرنی پڑتی ہے جس طرح معدے کو کھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کھانا پکاتے ہیں, اس کے لیے ہمارے گھر والے محنت کرتے ہیں, وہ تیار ہوتا ہے, پھر ہم اسے جسم میں پہنچاتے ہیں, ہمیں غذائیت مہیا کرتا ہے. تو اگر عورت نہ ہلے تو آٹا نہیں گوندھ سکتی. تو اسی طرح یہ دل جو ہے, اس کی صفائی ہلے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کو جب محنت کر کے صاف کریں گے تو پھر یہ روح جو ہے اس کے اندر قوت پرواز پیدا ہوتی ہے, اور یہ قلب کے شفاف ہونے کے بعد ہوتا ہے. جب قلب صاف ہوتا ہے اور جب یہ اس روح کو اس زندگی میں اگر آپ پرواز کا عادی بنائیں گے, اس روح پہ اگر کام کریں گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت بلاوا آئے گا کہ چل بھائی تیرا وقت آ گیا, تو وہ چلنے کے لیے بالکل تیار ہوگی. اس جسم کے ساتھ اس کا جوڑ کم ہوگا, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ طیب روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح جدا ہوتی ہے. اور بعض کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی جھاڑی کے اوپر گیلی اون ڈال دی گئی ہو, اب اس کو اگر کھینچا جائے تو ایک ایک ریشے کو پتا چلے گا کہ روح نکل کیسے گئی. اور روح پورے جسم کے اندر سے منطبق ہے, یہ ناخنوں پہ علیحدہ منطبق ہے, ہمارے بالوں میں علیحدہ منطبق ہے, ہمارے آنکھوں میں علیحدہ منطبق ہے. وہاں سے جب جدا ہوتی ہے, اسی کو نزاع کی سختی کہتے ہیں, اور جس پہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں, ہم اگر کسی کو نزاع کی سختی میں دیکھیں تو اچھا گمان یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی کسی غلطی کو ٹالنے کے لیے نزاع کو سخت کر دیا, کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہتے ہیں. اور کسی نزاع کے معاملے کو آسان دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ نیک روح ہے, اسے نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے آسانی کی ہے. تو کسی کی نزاع کی سختی سے یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے, اس کا ہمیں کوئی استحقاق نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بندہ گناہ گار ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نزاع کی سختی میں ڈال رہے ہیں. اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں خاص ہیں. لیکن اس کے جو فائدے ہیں روح پہ اعمال کرنے کے, یہ کام جو ہے, جو ہم ذکر اللہ کے ذریعے قلب پہ ضربات لگاتے ہیں, اس کا فوری فائدہ یہ ہے کہ اطمینان قلبی ملتا ہے, اور اس کا دیر پا فائدہ یہ ہے کہ قوت پرواز آتی ہے روح کے اندر. جب روح کے اندر قوت پرواز آتی ہے تو روح اس جسم کو اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے, کہ جب اس کا بلاوا آئے گا وہ فوراً سے پھڑک کے باہر آ جائے گی, وہ لیت و لال سے کام نہیں لے گی. اس کے مقابلے میں جب آدمی دنیا ہی کے اعمال کر رہا ہوگا, دنیا ہی کی محنت کر رہا ہوگا, تو وہ اس کے اندر چونکہ رچی بسی ہوئی ہوگی, اس کو چھوڑنے کی عادی نہیں ہوگی, تو اس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی. یہ ایک سادہ سا اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے, اور اسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو تھوڑا وقت ہوتا ہے, اس میں چیزیں مختصر ہی بیان ہو سکتی ہیں, وضاحت جو ہے اگر آپ کچھ وقت دیں تو مزید کی جا سکتی ہے, تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اور اس کا جو طریقہ ہے ہمارا, اسے ہم پاس انفاس کہتے ہیں, کہ ہر سانس کی نگرانی کرنا, کہ ہر سانس جو ہے وہ اللہ کے نام پہ آنے اور جانے کا عادی ہو جائے. ہم جو نقشبندیہ سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں وہ اللہ ہو, کہ اللہ کے سانس کھینچتے ہیں اور روح کی ضرب قلب کے اوپر لگاتے ہیں, اور یہ جتنی ضربات لگاتے جائیں گے اتنا دل شفاف ہوتا جائے گا, اور جس طرح دل صاف ہوگا اتنی روح قوی ہوگی, اور پھر روح کے اندر قوت پرواز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لگتا, بشرطے کہ ہم یہ کام باقاعدگی سے کریں. کسی بھی کام میں فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ باقاعدگی سے کریں گے. بےقاعدگی سے کام کریں گے تو ہم ملازمت بھی کریں گے, بےقاعدگی سے تو ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دے گا. اس کے معاوضے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ مہینے کے 30 دن جو ہیں اس میں سے ہمارے 8 دن انہوں نے جو چھٹی کے رکھے ہوئے چھوڑ کے ہم 22 دن تو کام کریں. اسی طرح یہ کام جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں تسلسل درکار ہے. کسی بھی نیک کام میں حدیث مبارکہ میں یہی آتا ہے جس کا مفہوم کل بھی عرض کیا تھا, احب الاعمال الی اللہ ادمعھا وان خلا, کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال وہ ہیں, محبوب اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں مگر دائم ہوں. ہم یا ساری رات عبادت کرتے رہیں اور صبح کو فجر نہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی عبادت کریں لیکن دائمی کریں, ہمیشگی سے کریں. تو اس ہمیشگی کے لیے یہ بالکل دوبے والا آسان ہے. اس میں صبح اور شام جو ہم مشق کرتے ہیں دراصل اس کے اثرات باقی 24 گھنٹوں میں مرتب ہوتے ہیں. اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے, دل اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا, اس کو آپ مشق کروائیں گے وہ اس کا عادی رہے گا, آپ مشق چھوڑ دیں گے وہ اس کا عادی نہیں رہے گا. یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ گاڑی کو چلانا ایک بار سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ غور کریں نہ کریں آپ کے ہاتھ خود کار طریقے سے گیئر کو بھی گھما دیتے ہیں, ریس پہ بھی پاؤں رکھ دیتے ہیں اور اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو بریک بھی لگا دیتے ہیں. میں نہیں, دل کی کیفیت ہے. اب دیکھیں میں جماعت سالی میں پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب گیا, میری والدہ تھی, میری ابھی شادی نہیں ہوئی, 2 ماہ تک میں انہیں یاد کر کے رویا کرتا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. اب کیا ہے کہ جب دل پہ نگاہ کرتا ہوں ماں کی شکل سامنے آ جاتی ہے. اب میں کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہوں لیکن یہ محبت پہ آدمی کا کوئی عبور نہیں ہوتا. اسی طرح یہ محبت جب تک ہماری اللہ رب العزت کی ان محبتوں پہ غالب نہیں آ جائے گی, تو جب ماں کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ جب ماں سے دور ہوتے ہیں تو گریہ زاری ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے وہ گریہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کا اندازہ میرے دوست آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کیفیت سے گزریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے اپنے بندے پہ جب ہوتا ہے. کیونکہ یہ محبت جب غالب ہے, جب تک اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری تمام دیگر محبتوں پر ہماری اپنی جان سمیت غالب نہیں آ جائے گی, ایمان کی تکمیل نہیں ہے. ایمان کے درجے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اس آدمی کا ایمان نہیں ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ وہ اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. اور اس کی مثال حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں, میں منافق ہو گیا منافق ہو گیا, آ گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, انہوں نے کہا تمہارے ایمان کا تو میں گواہ ہوں, تم کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ انہوں نے کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میں دنیا میں ڈوب جاتا ہوں, اور جب میں آپ سے خدمت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح میں نورانی محفل میں بیٹھا ہوں اور فرشتے ہمارے قریب ہیں. کیفیت ہی اور ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. آگے گئے تو حضور کے سیدھے انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. تو تینوں مل کے سرکار وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسجد نبوی میں کہ ہم یہ حنظلہ یہ کیفیت لے کے آئے, یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہنا شروع ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں میں مسافر کریں. تو اس یہ مقصود تو ہے لیکن ہر وقت میسر تو نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا حصول کے لیے صحابہ کرام اعلیٰ درجے میں کوشاں تھے. تو ہم جس درجے میں بھی کوشش کر سکیں گے اس کے فائدے آپ کو بہت جلد محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی وہ چیز نہیں ہے جس کے فائدے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہو. اور دوسرے یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں, جو لوگ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کیا ان لوگوں کی نظر آپ کی جیبوں پر ہے؟ ان سے انہیں آپ سے کوئی منفعت لینا مقصود ہے یا آپ سے کوئی مفاد ان کو لینا مقصود ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, اس نے اپنی نعمتوں کی ہم پہ بڑی فراوانی کی ہے. ایک درد دل ہے جو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلے ہمارے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے, اب ان کو صحت اجازت نہیں دیتی, تو ہم نے سوچا کہ یہ بیڑا ہم اٹھاتے ہیں اور آپ بھائیوں کو اگر فرصت نہیں ہے تو ہمیں تو فرصت ہے. ہم تو اپنی ملازمتیں اب ترک کر چکے, اپنی عمر کی بھی کافی سرحدیں پار کر چکے, تو جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ ہم سکھانے میں بخل نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم بھی معذور ہوں اور آپ کو اگر بات سمجھ آ جائے تو آپ بھی معذور ہوں. تو یہ بھی آپ ایک معیار اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو لوگ بھی آپ کو بات پیش کرتے ہوں, اور وہ ہم سب میں یہ چیز ہونی چاہیے, چاہے ذیشان صاحب بات آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ذیشان صاحب معاملات میں صاف ہیں, کیا یہ سچ بولتے ہیں، کیا یہ امانت دار ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ہر شخص ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے. تو جب میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس پہ میں عمل کرنے کا خود زیادہ مکلف ہوں. اور اگر آپ کو کل کو پتہ چلے کہ یہ جو بندہ مجھے بات سمجھا رہا تھا یہ خود تو اس پہ عمل نہیں کرتا، تو میری بات خود بخود اثر ختم کر دے گی. تو اس چیز کا بھی ہمیں محاسبہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوں اور دوسروں کو یہ کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں چھان گزی ہوں، ہم کسی کی جو حق تلفی نہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ ہمارے اہل و عیال ہوں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے وہ ہمارے اہل محلہ ہوں، چاہے وہ عوام الناس ہوں، جس کے بارے میں آج کل کے ہمارا زمانے میں ہمارا علم کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تھوڑی فرصت نکالنی چاہیے، عقائد کو جاننا چاہیے علماء سے، کیونکہ عقائد صحیح ہوں گے اسی کی روشنی میں آپ کے اعمال کا اعتبار ہوگا. اور اگر اتنی فرصت نہیں ہے یا قریب علماء میسر نہیں ہے تو دو کتابیں ایسی ہیں جو بہت چھوٹی سی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گی، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ میسر ہیں. تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفہ ہیں، اور یہ چار کتابیں ہیں جس میں سوال جواب کی صورت میں تمام عقائد واضح کر دیے گئے. دوسری دین و شریعت ہے جو مولانا شبی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلفہ ہے، اس میں بھی اسی طرح عقائد بتائے گئے ہیں. ان دونوں کتابوں کو رکھ لیں، بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں، تاکہ عقائد کے بارے میں اپنے آپ کو وضاحت رہے. اور عقیدہ صحیح ہے تبھی اعمال کے صحیح ہونے کا امکان ہے. اور اعمال صالحہ کا اللہ رب العزت نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی اعمال صالحہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھنا کیا ہے کہ کون اعمال کیسے کر کے لاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جو کرنے کی جگہ ہے. یہاں ہم جو بوئیں گے اس کا پودا آنکھیں بند ہوتے ہی کاٹ لیں گے، اور وہ یقینی ہے، اور وہ ایک زندگی لامتناہی ہے. یہ ایک مقرر شدہ زندگی، یہ دار الفرار ہے، وہ دار القرار ہے. اور اس کی پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے، جسے ہم برزخ کہتے ہیں. اس قبر کو جسے آپ ایک چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ 6 فٹ کا گڑھا کھود کے آپ دبا آئے ہیں، اگر وہ بندہ اللہ والا ہے یا اللہ والی ہے تو پھر وہ کتنی وسیع ہو جاتی ہے، تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں احادیث میں پڑھیں کہ کس کس طرح کی کیفیات اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں. اور وہ جنت میں جو اس کو مقام ملے گا وہ تو اس کو علیحدہ دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ جنت کے نمونوں میں سے نمونہ بن جاتی قبر. اور اس کے برعکس اگر وہ بندہ گرفت میں آ گیا تو وہی الٹ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی پکڑ کا مونچھ پہنچ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان والوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے، اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے. وما علی العباد.